بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 14 جون 2013 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں پاکستان کے نئے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے چند تجاویز کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحج: الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال جل وعلا كما ورد في سورة المائدة: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. صدق الله العظيم. وعن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمین یا رب العالمین. حضرات محترم، پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ میں آئندہ جمعے یعنی آج کے لیے خاص طور پر نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم بن چکے ہیں، پاکستان مسلم لیگ وہ نون اور قاف کی بحث کو زیادہ پسند نہیں کرتے، پاکستان مسلم لیگ اس کے وہ سربراہ بھی ہیں اور اس وقت وزیر اعظم پاکستان بھی ہیں، اور ابھی حال ہی میں انہوں نے مسند اقتدار کے اوپر جو ہے وہ تخت نشین ہوئے ہیں، تو دینی اعتبار سے چند مشورے اور گزارشات ہیں جو میں رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے، دینی اعتبار سے کوئی مشورہ بھی ہوگا تو وہ اصل میں اس ملک کے مفاد میں ہوگا، اس لیے کہ یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں. یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، اور جو چیز اسلام کے مفاد میں ہے وہی اس ملک کے مفاد میں ہے. حقیقی اعتبار سے اس ملک کا مفاد 100% اسلام کے ساتھ وابستہ ہے. جو شے دینی اعتبار سے ناپسندیدہ ہے، ممنوع ہے، اس کو اگر ہم سمجھیں کہ اس کے اندر ہمارے لیے ملی اعتبار سے، قومی اعتبار سے، ملکی اعتبار سے اس میں کوئی خیر ہو سکتا ہے تو ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں. بہرحال یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ذہنوں میں پیدا ہو کہ حکمرانوں کو مشورہ دینا کیا ضروری ہے، پھر یہ مسجد کا پلیٹ فارم اور جمعے کے روز اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنا. تو پہلی اصولی بات تو یہ ہے کہ امور حکومت اور ریاستی ترجیحات کے حوالے سے مشورہ دینا عین دین کا حصہ ہے. رجال دین کی صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ نماز روزے کے مسئلے بتائیں، وہ اپنی جگہ ہے، طلاق کے مسائل بتائیں اور خلع اور جو ہے وہ عدت اور رضاعت کے مسئلے جو ہیں وہ لوگوں کو بیان کریں. جو سربراہ حکومت ہے، جو امیر المومنین ہے، اس کو بھی مشورے دینا، اور ملکی معاملات میں، سیاسی معاملات میں، بین الاقوامی ایشوز کے اندر یہ بھی رجال دین کی ذمہ داری ہے. ہمارا دین پہ ایک وحدت ہے, اور اصل تو نظام کا نام ہے دین. دین تو کہتے ہیں نظام اطاعت کو, اجتماعی نظام. اور اس اعتبار سے جیسے کہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اقبال کی یہ بات 100% صحیح ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز. لیکن ایک وضاحت کرنا پڑتی ہے, اس لیے کہ ہم انتخابی سیاست سے ہم الگ ہیں. تو سیاست صرف انتخابی سیاست کا نام نہیں ہے, یہ تو اس کا ایک گوشہ ہے. صحافت بھی کیا ہے, یہ بھی سیاست کا حصہ ہے. اور پورے ملک کے نظام کو بدلنے کی بات کرنا, پورے سسٹم کو بدلنے کی بات کرنا, سیاسی نظام کو, معاشی نظام کو, معاشرتی نظام کو, اس سے بڑی سیاست کوئی ہو ہی نہیں سکتی. چنانچہ ہم اس سیاست کے قائل ہیں. یہ انتخابی سیاست جس کے رولز آف دا گیم ویسٹ نے طے کیے ہیں, اور جو ہمارے ہاں آ کے اور زیادہ دیگرگو ہو چکے ہیں, سنڈاس بن چکے ہیں, اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. بہرحال یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے, اور فرمان نبوی بھی ہے. میں نے ایک حدیث آپ کو بھی سنائی ہے, حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں, اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدین والنصیحہ, دین نام ہے نصح و خیر خواہی کا. لفظ نصیحت ہمارے ہاں ایک بڑے محدود مفہوم میں اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ کوئی بزرگ کسی چھوٹے کو کوئی بات سمجھائے اور مشورہ دے, دینی اعتبار سے نصیحت. نصح کا اصل مطلب ہے, نصح یہ اس کا مادہ ہے, بھلائی, خیر خواہی چاہنا, کسی کے ساتھ خلوص و اخلاص کا معاملہ کرنا. خلوص و اخلاص اور خیر خواہی, یہ دونوں مفہوم اس کے اندر جمع ہیں. تو ایک بزرگ بھی اپنے کسی خرد کو, کسی بچے کو نصح و خیر خواہی کے جذبے سے ایک کوئی بات بتاتا ہے تو اس کو ہم نصیحت کہتے ہیں. لیکن اس کا مفہوم اس کے اندر وسعت ہے, وفاداری بھی اس میں شامل ہے. چنانچہ جب آپ نے فرمایا الدین والنصیحہ, دین تو نام ہی نصیحت کا ہے, خیر خواہی کا ہے, خلوص کا ہے, تو سوال کیا گیا, صحابہ نے پوچھا قلنا لمن یا رسول اللہ, یہ نصح و خیر خواہی کس کے ساتھ, کس کی وفاداری, کس کی خیر خواہی؟ اب جواب سنیے اور پھر حدیث کا مطلب سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے کوئی شے چھوڑی نہیں, سب کو کور کر لیا. للہ, سب سے پہلے اللہ تعالی کے ساتھ خیر خواہی, کیا اللہ کی وفاداری. اب یہاں پر یہ نصح کا جو مفہوم ہے اللہ کی طرف سے منسوب ہوگا اور اس کی نسبت سے آئے گا, تو اللہ کے ساتھ ہماری خیر خواہی کیا کہ ہم اس کی وفاداری اختیار کریں. للہ ولی کتاب ہی, اور اس کی کتاب یعنی اس قرآن مجید کے ساتھ وفاداری, اس کے تقاضوں کو پورا کریں, اس کے حقوق کو ادا کریں. ولی رسول ہی, اور رسول کے ساتھ بھی وفاداری اور خیر خواہی. اور آگے فرمایا ولی ائمت المسلمین, مسلمانوں کے جو سربراہ ہوں, امام ہوں, جو بھی لیڈنگ پرسنالٹیز ہوں, ان کے ساتھ بھی خیر خواہی. یہاں پر وفاداری کا لفظ جو ہے وہ خیر خواہی کا لفظ یہاں پر زیادہ موضوع ہے. انہیں بھی اچھی بات کہنا, اور خیر خواہی کا تقاضا بھی یہ کہ برے برے کام سے منع کرنا, روکنا, اس کے بد انجام سے خبردار کرنا, یہ خیر خواہی کا تقاضا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, یہ خیر خواہی کا تقاضا ہے. وعامتہم, اور تمام عوام الناس کے ساتھ بھی نصح و خیر خواہی. عوام کے ساتھ خیر خواہی بھی کیا ہوگی کہ ان کو نیکی کا, خیر کا حکم دیا جائے, منکرات سے, برائیوں سے, فحش باتوں سے روکا جائے, ان کی عاقبت سنوارنے کی فکر کی جائے, انہیں دین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں, ان تک دین کا پیغام پہنچایا جائے. دین تو اس کا نام ہے, ہر ایک کے ساتھ خلوص و اخلاص اور خیر خواہی اور وفاداری, یہ ہے دین. چنانچہ اس کا تقاضا کیا ہے کہ پھر جو ائمت المسلمین ہیں, ائمت المسلمین, اب وہ قیادت ہماری بڑھ چکی ہے, دور خلافت راشدہ میں اس میں وحدت تھی, خلیفہ ہی سب سے بڑا عالم بھی تھا, وہ حاکم وقت بھی ہے، امیر المومنین بھی ہے، سیاسی اعتبار سے بھی وہی ٹاپ پر ہے، علمی اعتبار سے بھی وہی ٹاپ پر، روحانی اور اخلاقی اعتبار سے بھی وہی ٹاپ پر. اب یہ تقسیم ہو گئے، سیاسی سربراہی کسی اور کے پاس ہے، علمی سربراہی کے کچھ اور لوگ ہیں، اور روحانی سربراہی کے حوالے سے کچھ اور طبقات ہیں جو آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، مشورے دیتے ہیں. لیکن بہرحال اسلام میں تو وحدت ہے، جو بھی جس بھی اعتبار سے مسلمانوں کا قائد اور سربراہ اور رہنما ہے اس کے ساتھ بھی خیر خواہی، نص و خیر خواہی، یہ دین کا تقاضا ہے. چنانچہ اسی جذبے کے تحت کچھ باتیں ہیں جو نواز شریف صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے، ہم یہاں آپ کے سامنے بھی آ جائیں گے، اس کا خلاصہ کوشش کریں گے تو ان تک کسی طرح پہنچا دیں. باقی رپورٹنگ تو ہوتی ہی ہوگی، ہمارے ادارے جو ہیں اس کام میں کافی تیز ہیں، امید ہے کہ وہ بھی اپنا کام، اپنی ڈیوٹی صحیح طور پر سر انجام دیں گے اور کچھ نہ کچھ بات ان تک پہنچے گی. محترم والد صاحب رحمہ اللہ، ان کا معاملہ بھی یہی تھا، بلکہ وہ زیادہ اہتمام کرتے تھے، سیاسی معاملات پر رہنمائی بھی دیتے تھے، تبصرہ بھی کرتے تھے، اور خاص طور پر جب نواز شریف صاحب ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ دوسری مرتبہ منتخب ہو کر آئے تھے اور ٹو تھرڈ میجورٹی ان کے پاس تھی اسمبلی کے اندر، اس وقت جو انہوں نے ایک پورے جمعے میں خطاب کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اب ان کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے دینی اعتبار سے، وہ خطاب جو ہے اس کا ذکر آپ نے سنا ہوگا، اس کا کافی بازگشت بعد میں بھی مختلف حلقوں سے آپ تک پہنچی ہوگی. اس کا کیسٹ جو ہے والد محترم رحمہ اللہ نے ایک خط کے ساتھ میاں شریف صاحب کو بھیج دیا تھا، اور اس خط میں یہ تھا کہ آپ کے بیٹوں کو یہ اللہ نے مقام دے دیا ہے اور مسلم لیگ کا بھی احیاء ہوا ہے اور مسلم لیگ کے لیے اب موقع ہے کہ وہ اپنی اصل منزل کی طرف پیش رفت کر سکے. اسلام کے نام پر ملک بنا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور اس کی خاطر ایک آزاد خطہ ہم نے حاصل کیا، اللہ نے آزاد خطہ دے دیا، ایک منزل تو ہمیں مل گئی، ایک خطہ ہمیں مل گیا، لیکن جس مقصد کے لیے لیا تھا وہ آج 65 سال کے بعد بھی ہم اس اعتبار سے صفر ہیں. تو اس اصل منزل کی طرف پیش قدمی کرنے کا موقع آیا ہے. پچھلی مرتبہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا ایک سیاسی تناظر یہ بھی تھا کہ مسلم لیگ اس سے پہلے کوئی سیاسی قوت کے طور پر نہیں تھی، پاکستان تو بنایا، اس کے بعد سیاسی اعتبار سے کوئی دھڑوں میں بٹ گئی، بہت زیادہ اس پر انحطاط کا دور آیا، پھر ایک زمانے میں بھٹو صاحب نے آ کر ٹوٹل سویپ کر دیا اور مسلم لیگ جو ہے وہ بالکل کارنر ہو کر رہ گئی. لیکن پھر یہ ہے کہ اس کا احیاء ہوا اور احیاء کے اندر نواز شریف صاحب کا حصہ تھا. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا ہے کہ ٹھیک ہے انہیں آگے لانے میں بہت سے صحافیوں کا بھی حصہ ہے اور بہت ان کو ایک لیڈر بنایا گیا ایک ضرورت کے تحت، لیکن محنت انہوں نے بھی بہت کی اور ایک سیاسی جماعت، بہرحال اس کو دوبارہ ایک زندہ سیاسی جماعت بنایا تھا. تو ڈاکٹر صاحب اس چیز کا بھی اعتراف بھی کرتے تھے، اس کا اظہار بھی فرماتے تھے. تو اسی حوالے سے انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب، میاں شریف صاحب سے کہا کہ یہ میرا کیسٹ آپ ان تک پہنچا دیں کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے. آپ کے بچے جو ہیں فرما بردار ہیں آپ کے، اور آپ بھی ایک روایتی مذہبی سوچ رکھنے والے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ آپ کی بات مانتے ہیں، تو شاید کہ ان تک ان پر یہ بات کھل جائے اور معاملہ جو ہے وہ صحیح رخ پر چل سکے. تو میاں شریف صاحب کو یہ خط ملا اور وہ چند دن بعد ان کا فون آیا کہ ہم آپ کی خدمت میں خود ہی حاضر ہو رہے ہیں. چنانچہ وہ اپنے تینوں صاحبزادوں کے ساتھ یہی پر اسی قرآن اکیڈمی میں، یہی جو دفتر ہے والد محترم کا تھا، اسی کے اندر وہ تشریف لے آئے. چاروں شرفات لفظ میں کسی اور مفہوم میں استعمال نہیں کرتا، بہرحال شریف فیملی ہے اس میں کوئی شک نہیں. چنانچہ وہ چاروں جو ہیں وہ آئے تھے اور پھر والد محترم نے نٹ شل ان کے سامنے رکھ دیا تھا. وہی نٹ شل ہے اور اس کی کچھ وضاحت ہے جو آج میں دوبارہ رکھنا چاہوں گا. اس میں دو باتیں تھیں کہ جو بہت اہم تھیں، اور اس میں انہوں نے وعدہ بھی کر لیا تھا کہ ہم سود کا خاتمہ کر دیں گے، وہ تفصیل انشاءاللہ بعد میں آ جائے گی. بہرحال یہ ایک وجہ بن گئی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب بھی یہاں آئے تھے اور میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے آئے تھے، میاں عباس شریف چھوٹے بھائی تیسرے بھی تھے، اور لانے والے ان کو بہرحال ان کے بزرگ والد بزرگوار میاں شریف صاحب تھے، اور یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ وہ بیٹا چاہے وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ ہو، وہ اپنے باپ کی بات جو ہے وہ ٹال نہیں سکتا تھا، اور وہ باپ کی عزت اور احترام ان کے ہاں عملاً بھی برقرار تھا، اس میں کوئی شک نہیں. حکمرانوں کے لیے چند اصولی ہدایات ہیں، میں نے آیات شروع میں تلاوت کی، اور حکمرانی کا جو منصب ہے یہ بڑا کروشل منصب ہے، بہت شدید ذمہ داری ہے، اور بڑی وعید آئی ہے اگر اس میں کوتاہی کی اس نے، اس لیے کہ پوری امت کا انحصار اس کے اوپر ہوتا ہے. اگر وہ اپنی ذمہ داری صحیح طور پر پوری کرتا ہے تو اس کا مقام بھی بہت اونچا ہے، بہت اونچا، اور اگر اس کے اس سے پہلو تہی کرتا ہے اپنی ذمہ داریوں سے اور مثبت رخ کی بجائے منفی رخ اختیار کرتا ہے تو پھر انجام بھی بہت ہی ہولناک. احادیث میں اس کی تفاصیل ہیں، مجھے زیادہ اس میں وضاحت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. سورہ حج میں جو مکی سورت ہے جس میں اذن قتال کی آیات آئی ہیں پہلی مرتبہ، اب تک تو حکم تھا کہ کفو ایدیکم ہاتھ بندے رکھو، لیکن اب مسلمانوں کے ہاتھ کھولے گئے، اگلا مرحلہ آ گیا ہے، اب کفر کی قوت کو قوت کے ساتھ کچلا جائے گا. چنانچہ وہیں پر جب اقتدار ملے گا تو کرنا کیا ہوگا؟ الذین ان مکناہم فی الارض یقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. ایک آیت میں اصولی رہنمائی دے دی گئی، وہ لوگ کہ جنہیں ہم زمین میں جب تمکن عطا کریں، یعنی اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ماننے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، وہ جب اقتدار اور غلبہ جب ان کے ہاتھ میں آئے تو کیا کرتے ہیں؟ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم رکھتے ہیں، اور نماز کا قیام فرضن بھی ہے اور ایک نظام، پورا نظام معاشرے کے اندر بھی ہے. اب وہ پوری قوم کے اوپر ہے تو خود بھی نماز کے پابند ہیں اور نظام صلاح کو انہوں نے قائم کیا. وہ آ تب اس زکات خود بھی ادا کرتے ہیں، اور نظام زکات، یہ جو بیسک پلرز ہیں اسلام کے، ان کو پوری طریقے سے انفورس کر کے اس کو نافذ کرنا. وہ امرو بالمعروف، اور معروف کا، نیکی کا، حق بات کا وہ حکم دیتے ہیں، اس کی تلقین کرتے ہیں، اس کا پرچارک کرتے ہیں. وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکرات سے روکتے ہیں اور منع کرتے ہیں، اور چونکہ ان کے پاس قوت بھی ہے، جب انہیں حکومت مل گئی تو صرف زبانی کلام ہی نہیں روکیں گے منکرات سے، بلکہ من رآ منکم منکرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنی اس قوت کے استعمال سے منکرات کو جڑ سے نکالتے ہیں. اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی دو الفاظ کو لے لیں تو پورا دین اس کے اندر آ جاتا ہے. اس پورے دین کو اپنے اقتدار کے ذریعے نافذ کرنا، ان نٹشل یہ بات آ گئی کہ یہ ذمہ داری ہے جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اقتدار عطا فرما دیں. نواز شریف صاحب کو اللہ نے اس وقت اقتدار دیا ہے، لہذا میں یہ آیت آپ کی وساطت سے ان تک بھی پہنچانا چاہ رہا ہوں. سورہ مائدہ مدنی سورت، یہ وہی صورت ہے جس کے شروع میں آ گیا تھا پہلی آیت، پہلے ہی رکوع میں، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. دین ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہو گیا، پورا اجتماعی نظام قیامت تک کے لیے دے دیا گیا کامل شکل میں. چنانچہ یہی وہ پھول تھا جو پوری طرح کھلا ہے، پوری دانائی ظاہر ہوئی ہے دور خلافت راشدہ میں، دور خلافت عمر فاروق، دور خلافت عثمانی. آج بھی دنیا کے حافظے میں ایک خوبصورت یاد کے طور پر یہ چیز محفوظ ہے، نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ غیر مسلموں کے بھی وہ نظام. بہرحال چنانچہ اسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا گیا کہ اب یہ دین آپ کو دے دیا، اس سے پہلے تورات آئی تھی، انجیل آئی تھی، اہل تورات کو بھی حکم یہ تھا کہ اس کو نافذ اور قائم کرو، اہل انجیل کو بھی حکم تھا، اور اب آپ کی ذمہ داری ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ہم نے یہ کتاب نازل کر دی ہے حق کے ساتھ، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے سابقہ کتابوں کی. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، سابقہ آسمانی کتابوں پر نگران ہے، محافظ ہے. یہی وہ کسوٹی ہے کہ اس پر پرکھا جائے گا، سابقہ آسمانی کتابوں میں جو باتیں ہیں جو اس کے مطابق ہیں وہ صحیح ہیں، جو اس سے ٹکرا رہی ہیں وہ غلط، اس میں تعریف ہے، مبارک شدہ. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اب آپ نے فیصلے کرنے ہیں، ریاستی معاملات، ملکی معاملات چلانے ہیں اس ہدایت کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمائی. یہ جو مکمل دین دیا گیا کس لیے دیا گیا؟ اب اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے گا. یہود و نصارہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ دین نافذ اور قائم ہو، مشرکین بھی نہیں چاہیں گے. کبر على المشرکین ما تدعوهم الیہ، جس کی طرف آپ بلا رہے ہیں ان کو پر تو بڑی بھاری گزرتی ہے، مشرکین پر بڑی شاخ ہے. وہ آپ کو مجبور کریں گے، رستے کی رکاوٹ بنیں گے، پریشرائز کریں گے کہ آپ اس دین کو قائم و نافذ نہ کریں اور اللہ کی کتاب اور اس کی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کریں. لیکن اب آپ نے اس معاملے میں ان کی کوئی بات نہیں سننی، کسی شے کی پرواہ نہیں کرنی. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، جو حق آپ کے پاس آ گیا اس سے روگردانی کرتے ہوئے ان کی خواہشات کی پیروی ہرگز نہیں، سوچنا بھی نہیں. اب اسی دین کو، اسی شریعت کو، اسی اللہ کی ہدایت کو پورے طور پر نظام کے اوپر قائم اور غالب کرنا ہے، یہ ہے ذمہ داری. چنانچہ اسی کے حوالے سے پھر مسلمانوں کو بھی اسی صورت میں، ان کے بھی کان کھول دیے گئے. کامل دین عطا ہو گیا، مکمل نظام دے دیا گیا، دین حق میزان کامل شکل میں، اب بھی اس کو نافذ نہیں کرو گے تو اللہ کی نگاہ میں کہاں ہوگے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. پھر یہ فتوے ہیں تمہارے لیے، یہ ہے جو مسلمان حکمران کی اب اصل ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو ٹوٹلی وداؤٹ اینی ایکسیپشن، کوئی زندگی کا گوشہ اس سے باہر نہ ہو، قرآن و سنت کے ٹوٹلی تابع لے آئے. بحیثیت مسلمان اس کی اولین ذمہ داری ہے. اب اسی حوالے سے اب چند جو ہیں وہ مشورے ہیں اور تجاویز ہیں. یہاں میں ایک وضاحت کر دوں کہ ہم بات کرتے ہیں کہ پورا نظام بگڑ چکا ہے، سنڈاس بن چکا ہے، انقلابی تبدیلی کی ضرورت ہے. مجھے یاد ہے کہ پچھلے پلیٹیریور میں شہباز شریف صاحب بھی بار بار یہ بات کہتے تھے، پورا نظام گلا سڑا ہوا ہے، انقلابی تبدیلی چاہیے. یہ گردان کی شکل میں ان کی زبان پہ بار بار آتا تھا. مطلب کیا ہے؟ انقلابی تبدیلی واقعی ضروری ہے. ہمارا پورا جو حکومتی سٹرکچر ہے وہ آج بھی وہی ہے جو انگریز چھوڑ کر گیا تھا، اور انگریز نے اس کو چلایا تھا کہ نہیں، کسی اصول کے مطابق. ہم نے اس انگریز کے دیے ہوئے سٹرکچر کو انتہائی بے اصولی کے طریقے پر چلایا ہے، اور اگر اس میں کوئی خیر تھا بھی تو وہ بھی ختم. اور اس کی بنیاد اصل کیا تھی؟ یہ سارا سٹرکچر جو بنایا گیا تھا، انگریز حاکم تھا اور یہاں کے لوگ محکوم تھے. چنانچہ فوج کی ٹریننگ بھی اسی بنیادی اصول کے مطابق تھی کہ اس نے فوج وفادار ہونا ہے، اس کی انگریز کی وفادار، پولیس بھی اس کی وفادار، اور وہ حاکم طبقہ ہے. اب وہ حاکم طبقے کا حصہ بن گئے جو اس کے دست و بازو ہوئی، جو بیوروکریسی تھی وہ بھی اس کے دست و بازو تھے، وہ بھی حاکم طبقے میں آ گئے، اور عوام محکوم. اور ہمارا پورا نظام آج بھی 65 سال کے بعد بھی انہی خطوط پر چل رہا ہے، اور یہ فرق قائم ہے، اب وہ حاکم ہے وہ طبقہ اور ہم محکوم، عوام محکوم. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ انقلاب لازمی ہے اور ہم انقلاب کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر کسی شخص کو اقتدار مل گیا ہے اس ملک کے اندر تو اس کے لیے اس کو فرض کیا ہے، وہ کیا کرے؟ ہم اس اعتبار سے نواز شریف صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں، کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، اللہ کے ہاں کامیاب ہوں گے اگر اس ذمہ داری کو پورا کریں گے، دینی اعتبار سے یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور کیا عجب کہ خیر کے رستے کھل جائیں، جلد نہیں تو بدیر خیر کے اثرات ظاہر ہوں گے، لیکن یہ کہ وہ جس مقام پر اب کھڑے ہیں جو انہیں کرنا چاہیے، وہ وہاں پر آ کر انقلاب نہیں برپا کر سکتے، وہ اسی نظام میں سے نکل کر آئے ہیں، اسی سٹرکچر سے نکل کر آئے ہیں، وہ حقیقی انقلاب وہ ایک دن میں نہیں آ سکتا، جب انقلاب کے ذریعے کوئی رجیم آتی ہے تو وہ بڑے بڑے فیصلے کر کے پورے نظام کو تلپٹ کر کے رکھ دیتی ہے، جب اس سٹرکچر کے تحت آئیں گے تو بے شمار مسئلے ہوں گی، بہت کو خوش کرنا ہے، بہت سے معاملات دیکھنے ہیں، وہ معاملہ لمیٹڈ رہے گا، لیکن اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں تو اللہ کے ہاں وہ سرخرو ہوں گے کہ اس حال میں انہیں کیا کرنا چاہیے، اپنے اس اقتدار سے فائدہ اٹھا کر اس ملک میں دین کے لیے اور دین کے نفاذ کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں، جو تو وہ کریں، اور اس کے نتیجے میں خیر بتدریج ظہور میں آ بھی سکتا ہے اگر واقعی وہ مخلص ہوں اور قوم اس وقت ان کا ساتھ دے. سب سے پہلا قدم جو انہیں اٹھانا چاہیے وہ ہے ہمارے آئین یعنی دستور کی اصلاح. ہمارا دستور پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات آئی ہے، ظاہراً مسلمان ہے، اس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، اس کی جو 2A کلاوز ہے کہ حاکمیت اس ملک میں اللہ کی، سوورنٹی اللہ کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا اس نے، اللہ کی حاکمیت کا اقرار ہے، سروری دیبا فقط تو ذات بے ہمتا کو ہے، زبان سے تو مان لیا، اور اس کے پھر لازمی نتیجے کے طور پر ایک چیز اور شامل ہے، لیکن وہ 227 میں جا کر آئی ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی اس ملک میں نہیں ہو سکتی. یہ لکھ تو دیا گیا، اس کی امپلیمنٹیشن کیسی ہوگی، دستور خاموش ہے، چنانچہ وہ صرف لکھا ہوا ہے کاغذ پر. ایک کام آئیڈیولوجی کونسل کو سونپا گیا تھا اور 73 کے دستور میں طے ہوا تھا کہ 10 سال میں اس ملک کے تمام قوانین کا جائزہ لے کر یہ کونسل، جس میں بڑے بڑے علماء بٹھائے گئے ہیں، ان سب کا جائزہ لے کر جہاں جہاں خلاف اسلام خلاف شریعت بات ہے اس کی جگہ متبادل قوانین جو اسلامی قوانین ہوں گے وہ سجیسٹ کریں گے، وہ لائیں گے اور وہ اسمبلی میں آتے جائیں گے، اور 10 سال میں اس میں پورا اسلامائز کر لیا جائے گا. 73 کے دستور میں تھا، اس پر ایک انچ پیش رفت نہیں ہوئی. ہاں یہ ضرور ہوا کہ آئیڈیالوجی کونسل نے اپنا کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں. 2000 سے زائد ایسے قوانین ہیں ملک کی مختلف محکموں میں اور ہمارے قانون میں اور ہمارے پورے نظام کے اندر آئیڈینٹیفائی کیے انہوں نے کہ یہ غیر اسلامی ہے، ان کے متبادل اسلامی کیا ہو سکتا ہے، وہ بھی پیش کر دیا. آج تک اسے اسمبلی میں ڈسکس نہیں کیا گیا، وہ پڑا ہوا ہے کباڑ خانے میں. چنانچہ یہ کام بہت وقی کام تھا جو ہوا تھا، لیکن وہ اب تک اس کا کوئی اثر نہیں ہے. تو اب یہ کام کرنا ہوگا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ دستور جو منافقت کا پلندہ جسے والد صاحب فرماتے تھے، اس لیے کہ ایک طرف اللہ کی حکمرانی کی بات ہو رہی ہے، قرآن سنت کے خلاف قانون سازی نہیں ہوگی، اور خود اس دستور کے اندر کئی شیطیں خلاف اسلام ہیں اور چور دروازے بھی ہیں جن سے فائدہ اٹھا کر 1997 میں غالباً حاکم علی کیس تھا سپریم کورٹ میں، سید نسیم حسن شاہ صاحب نے فیصلہ کر دیا تھا، کسی نے جو ہے وہ یہ کہا کہ میں سود ادا نہیں کروں گا اس لیے کہ سود اسلامی شریعت کے اعتبار سے حرام ہے، تو بات سپریم کورٹ تک پہنچ گئی. تو حاکم علی اس کیس میں جسٹس صاحب نے فیصلہ دیا کہ دستور کی کوئی شک دوسرے پر حاوی نہیں ہے، لہذا فلاں شک کی روح سے یہ شخص پابند ہے کہ ادا کرے، سود ادا کرے. تو معلوم ہو گیا کہ اسی دستور کے اندر چور دروازے رکھنے موجود ہیں. اس کو ٹرو اسلامک دستور بنانا چاہیے. چنانچہ والد محترم نے اس وقت نواز شریف صاحب کو سب سے پہلا مشورہ یہی دیا تھا کہ صحیح اسلامی ریاست کا دستور جو ہونا چاہیے پراپر, جس کے اندر کوئی خامی نہ ہو ہم کہہ سکیں. چنانچہ انہوں نے ایک تحریک بھی اٹھائی تھی, ایک طرف نواز شریف صاحب نے وعدہ کیا تھا میں کروں گا, دوسری طرف ہم نے یہاں پر تکمیل دستور خلافت مہم شروع کی تھی, عوام کی طرف سے لیٹرز بھیجے تھے کہ دستور میں اصلاح کر کے اسے اسلامی بنایا جائے, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پہنچائے تھے. ایک طرف وہ وعدہ کر کے گئے تھے, دوسری طرف ہم نے یہ کام بھی کیا تھا. اور اس کا عنوان جو رکھا تھا اس وقت والد محترم نے, تکمیل دستور خلافت, تحریک تکمیل دستور خلافت, کم سے کم ہمارا دستور تو صحیح اسلامی ہو جائے, ورنہ جو میں نے بتایا وہ اس میں اس کی اپنی شکل یہ کہ خود اس دستور کے اندر اب ایک قانون ہے, سزائے موت جس کو ہو گئی ہو شریع اعتبار سے صدر صاحب جو ہیں اس کی سزا معطل کر سکتے ہیں. یہ کس نے حق دیا؟ دستور کا حصہ. چنانچہ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے, اور اس وقت اصلاح جو ہے اس کے لیے والد محترم نے معین طور پر کہ فلان کلاز کے اندر یہ ترمیم کی جائے, فلاں میں یہ کی جائے, فلاں کے اندر یہ الفاظ بڑھائے جائیں, تین چار تبدیلیاں تھیں, وہ آج بھی موجود ہے مسودہ ہمارے پاس. یہ آپ کر دیں, اور اس کے لیے بڑے فنی جو ماہرین قانون ہیں ان سے مشورہ کر کے اسے قانونی زبان میں مدون کر کے جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا, اس کو رو بعمل لائیں تاکہ کم سے کم ہمارا قبلہ تو درست ہو, ہمارا دستور صحیح اسلامی بنے. یہ ہے پہلا سٹیپ, اور اسی کے اندر یہ بات بھی آئی تھی کہ ضیاء الحق صاحب نے وفاقی شرعی عدالت بنائی لیکن اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے, پاؤں بھی باندھ دیے. وفاقی شرعی عدالت, شرعی حکم چاہیے کسی کو, وہ عدالت کا کنڈا کھٹکھٹائے, لیکن وہ عدالت دستور پاکستان پر گفتگو نہیں کر سکتی, اس کی جورسڈکشن سے باہر ہے. جوڈیشل پروسیجرل لاز جس پر سارے قوام اس نظام انصاف کی بنیاد ہوتی ہے اس پر گفتگو نہیں کر سکتی. وہ جو انگریز نے بنائے ہیں وہی برقرار رہیں گے, اور سب سے فساد کی جڑ وہ ہے. اس کے ہوتے ہوئے آپ بہترین قانون بھی لے آئیں وہ ایک تماشا بن جائے گا, بازیچہ اطفال بنانے کی بات ہے. چنانچہ حدود آرڈیننس کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے, اتنا عرصہ حدود آرڈیننس نافذ رہا کہ چور کی سزا جو ہے وہ ہاتھ کاٹنا ہے اور زانی کی سزا جو ہے وہ رجم ہے. آج تک کسی ایک چور کا ہاتھ نہیں کٹا. اس ملک میں چوری ہے ہی نہیں, اس ملک میں زنا ہے ہی نہیں, اس لیے کہ وہ جوڈیشل پروسیجر لاز جو ہیں ساری خامی اس میں. لیکن کہہ دیا گیا کہ نو, وفاقی شرعی عدالت کے حدود میں یہ نہیں آتا, جورسڈکشن میں نہیں آتا. اسی طرح مالی قوانین, فسکل لاز, 10 سال کے لیے کہہ دیا گیا تھا کہ وفاقی شرعی عدالت تو بنا دی ہے لیکن 10 سال تک اس پر کوئی ججمنٹ نہیں دے گی, دائرہ اختیار سے باہر. اور چوتھی چیز کیا تھی, آئلی قوانین پر بھی کوئی ججمنٹ نہیں دے گی, جس پر والد محترم نے پھر استعفیٰ پیش کر دیا تھا کہ اگر یہ ہے آپ کا معیار اور یہ حال ہے کہ آئلی قوانین جس میں سب سے زیادہ شریعت کے اندر تفصیلی ہدایات ہیں, وفاقی شرعی عدالت کو آپ پابند کر رہے ہیں کہ اس پر بھی بات نہیں کر سکتی ملک کے آئلی قوانین پر, اس سے بڑا کوئی مذاق نہیں ہو سکتا دین و شریعت کے ساتھ اس ملک. تو وہ ساری جو بندشیں وہ ختم کی جائیں, وفاقی شریعت پر سے یہ پابندیاں ختم کر دی جائیں وفاقی شرعی عدالت سے, اور ان کے ججز کا جو سٹیٹس ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز کے برابر کیا جائے ان آل ریسپیکٹس. یہ تھا, اور اس کے لیے یہ بھی امینڈمنٹ اس کے اندر شامل تھی دستور کے اندر. اور اسی کے تحت میں عرض کروں گا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات, یہ بھی اسی کا حصہ, دستور کا ایک اعتبار سے حصہ بن جاتا ہے, ان کو لا کر پیش کیا جائے اور ان کا نفاذ ہو اسمبلی کے ذریعے. جو بھی پروسیجر بنا ہوا ہے جس پر عمل ہی نہیں ہوا, اور عجیب بات ہے کہ کبھی دینی جماعتیں جو رہی بھی ہیں اسمبلی میں اور ایم ایم اے کے دور میں تو بہت رہی ہیں, کسی نے اس پر کوئی آواز ہی نہیں اٹھائی, تو شاید یہ ایشو ہے ہی نہیں, یہ بات ناقابل فہم ہے. کہ وہ اس کا حصہ رہتے ہوئے بھی پبلک میں آواز نہ اٹھا سکی، لیکن بہرحال وہ کام کرنا ہوگا اس کو اسلامائز کرنے کی طرف جو حکومتی سطح پر کیا جا سکتا ہے اور جو کیا جانا چاہیے. یہ کام اگر ہو جائے تو والد محترم فرمایا کرتے تھے، بلکہ یہ اصل میں تو اصطلاح استعمال کی سب سے پہلے جنرل حمید گل نے، جب ڈاکٹر صاحب کی یہ ساری بات ان کے سامنے بھی آئی کہ بانی محترم والد محترم رحمہ اللہ نے یہ تجاویز دی ہیں کہ اس طریقے سے دستور کے اندر آپ ترمیم کریں اور ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں، تو انہوں نے تبصرہ کیا کہ ایک سافٹ ریولوشن ہوگا. اور پھر والد محترم نے بھی اس تبصرے کو پسند کیا کہ ہاں ایک بتدریج ایک سافٹ ریولوشن کی طرف آہستہ آہستہ ہم قدم بڑھا سکتے ہیں اگر نیک نیتی سے ہم اس طرف چل پڑے ہیں. تو یہ ہے وہ کام کے جو دستوری سطح پر کرنا چاہیے محترم نواز شریف صاحب کو اور ان کی جماعت کو. اور اس میں اگر جو بھی اصلاحات ہیں دستور کے اندر اس کو اسلامائز کرنے کے حوالے سے، اگرچہ اب 2/3 میجورٹی ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اگر علماء کے مشورے کے ساتھ اور اس کے حوالے سے وہ چلیں گے اور اس کو لے کر اٹھائیں اسمبلی کے اندر ایشو کو، تو یقیناً بہت سی اور قوتیں، سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو بھی ساتھ دینا پڑے گا، وہ بھی اسلام کا نام دیتے رہیں اور کچھ نہ کچھ دینی جماعتوں کی سیٹیں بھی ہیں، اور پھر اس وقت واضح ہو جائے گا کہ کون واقعی اینٹی اسلام ہے ہمارے اس ملک کے اندر جو یہاں کے نمائندے بنے بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی کے اندر. یہ وہ لٹمس ٹیسٹ ہوگا، یہ دین کے حوالے سے اور جب پوری سنجیدگی کے ساتھ اگر یہ اس ایشو کو لے کر آتے ہیں اسمبلی کے اندر تو یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ بن جائے گا، اور حقیقت جو ہے واضح ہوگی، اور جو کچھ بھی اسلام کے ساتھ جذباتی تعلق رکھتا ہے وہ لازماً ان کا ساتھ دے گا. دوسرا کام جو سائملٹیسنیسلی کرنا ہوگا، ویسے تو اس کا بھی حصہ ہے لیکن اس کو زیادہ لمبا نہ کیا جائے، اس کو الگ سے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، وہ ہے سود سے جتنی جلدی نجات پا سکتے ہوں اس کی کوشش کی جائے. ہمارا اس وقت سارا نظام، ملکی نظام، حکومتی سطح پر سارے کا سارا انٹرسٹ بیسڈ ہے، اور غیر ممالک کے ساتھ بھی سارے معاملات، وہ تو دنیا میں تو چل ہی رہا ہے، وہ تو نظام ہی ایک ہے، ان کا بنایا ہوا نظام ہے، اور وہ اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ یہود نے پورے عالم میں پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں کسا ہوا ہے کہ اس فرنگ کی رہ گئے جہاں پنجہ یہود میں ہے، وہ تو یہی نظام ہے ان کا، مالیاتی نظام. یہ سود اور اسی طریقے سے یہ جو سٹاک ہے، چنانچہ اس سے نکلنا بہت ضروری ہے کہ جب تک ہم اس کو ختم نہیں کرتے ہم اللہ اور رسول کے خلاف حالت جنگ میں، اور جب تک ہم اس کیفیت میں ہماری خیر ہو ہی نہیں سکتی، جو مرضی کر لو، نحوست کے سائے اس قوم کے سر سے ہٹ نہیں سکتے، ذلت و مسکنت کے سائے ہٹ ہی نہیں سکتے، لہذا اس کو ایمرجنسی بیسس کے اوپر کیا جائے. ویسے تو اسلامائز کرنے کے اندر جب آپ اس کو لے آئیں گے، پورے دستور کو اسلامائز کر دیں گے اور اس کو وفاقی شرعی عدالت کو آپریٹو بنا دیں گے، ہر معاملات سے افیکٹو بنا دیں گے، تو سود کی باری بھی کبھی آئے گی، لیکن نہیں، اس کو پرائیورٹی نمبر 1 دیں گے. چنانچہ یہ ہے، اور اس کے لیے یہی دو باتیں والد محترم نے دستور کے اندر کچھ ترامیم جس کے ذریعے وہ ایک صحیح اسلامی دستور بن جائے، اور سود کا خاتمہ، یہ دو ایشوز کہا تھا کہ بس آپ ان دو پر فوکس کریں، انشاءاللہ خیر کے رستے کھلیں گے. تو وہ دستور میں ترامیم جو ہے وہ پتہ نہیں کیا شکل بنی اس کی، وہ ایک 15ویں ترمیم سامنے آئی تو وہ کچھ اور ہی شکل تھی، اور اس کے بعد جو ہے اس کے تمام علماء نے بھی مخالفت کی، اور والد محترم نے بھی جب اس کو دیکھا ہے تو اس پہ تو اس کے مقاصد ہی کچھ اور نظر آئے. بہرحال وہ ایک الگ داستان ہے، افسوسناک. سود کے حوالے سے اس وقت یہ کیا گیا تھا حوالے سے کہ نواز شریف صاحب نے ایک کمیٹی قائم کر دی تھی، میں اس لیے آج اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ ان کو یاد کرا دوں، راجہ ظفر الحق صاحب ان کو چیئرمین بنایا تھا، اور ان سے کہا گیا تھا کہ اس ملک سے سود کے خاتمے کے لیے اور اس کے متبادل اسلامی بنیادوں پر پورے مالیاتی نظام کو استوار کرنے کے لیے سفارشات مرتب کریں، لائحہ عمل مرتب کریں، اور پوری دنیا سے اسکالرز کو بلایا گیا تھا جو بھی اسلامی معیشت کے اور اکنامکس کے ایکسپرٹس سمجھے جاتے تھے، اور اسلامک یونیورسٹی جو ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں جو فیصل مسجد میں پہلے اس کے ساتھ تھی اب اس کا الگ کیمپس بن چکا ہے، اس کو بھی اسی کمیٹی نے ان کو بھی یہ کام اسائن کیا تھا کہ آپ اس کے لیے ہمیں پیپر ورک کر کے دیں۔ میرے چھوٹے بھائی اس وقت وہیں پر تھے اور وہ بھی اس ٹیم کا حصہ تھے جنہوں نے اس پیپر ورک کو تیار کیا ہے، چنانچہ یہ سارا کام ہوا ہے۔ اور تقریباً ایک سال کے بعد وہ رپورٹ پیش کر دی گئی تھی نواز شریف صاحب کو، لیکن معلوم نہیں کیوں کہ وہ پھر اس کا ذکر کہیں نہیں آیا اور وہ کہیں طاق نسیان کی زینت بن گئی۔ اصل مسئلہ ہے کہ سارا کام کیا ہوا ہے علمی سطح پر، لیکن امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو اتھارٹی چاہیے وہ تو یا نواز شریف صاحب کے پاس ہے یا پھر بعد میں پرویز مشرف کے پاس آ گئی تھی اور پھر زرداری کے پاس آ گئی، اب پھر ان کے پاس ہے۔ یہ کوئی عام آدمی یا کوئی ادارہ جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا، یہ حکومتی سطح پر ہی ہوگا۔ چنانچہ یہ کام ایک اعتبار سے آپ کا پکا پکایا یہ ہے، موجود ہے الحمدللہ، اس پر کام شروع کر دیں۔ اندرون ملک سود کا فوری اعلان کر دیں گے ختم، جو حکومت دے رہی ہے پرائز بانڈ اور فلاں بانڈ اور فلاں، پرائز بانڈ کا مجھے نہیں معلوم کیا ہے، کوئی ڈیفنس سرٹیفکیٹ ہیں اور فلاں ہیں، اور سب کے اوپر سود چل رہا ہے، پوری قوم کو بھی سود کی لت لگائی ہوئی ہے، ختم کریں فوری، حرام، گنجائش نہیں۔ البتہ رہ جائے گا مسئلہ ایک، اور وہ مسئلہ یہ کہ بیرونی قرضوں کا کیا کریں گے۔ اس کے اندر والد محترم نے بھی تجویز کیا تھا کہ تدریج ہو سکتی ہے، وہاں پر ہم پابند ہیں ان کے کچھ، ان کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں، اس کے پابند ہیں، لیکن وہاں بھی اگر ہماری ول ہو تو رستے نکل سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں امریکہ نے ہمارے ساتھ نہیں کیا تھا پریسر ترمیم کے حوالے سے، ہم نے پیمنٹ کر دی تھی ایف 16 کی، اس نے جہاز دینے سے انکار کر دیا کہ ہمارے ہاں یہ پریسر ترمیم آ گئی ہے، اس کی روح سے اب ہم کسی ایسے ملک کی کوئی مدد نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ معاملہ نہیں کریں گے کہ جو ایٹمک پاور بننے کے حوالے سے کچھ آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ لہذا اگرچہ آپ نے پیسے دے دیے ہیں لیکن ہم آپ کو جہاز نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارا یہ قانون بن چکا ہے رسلر امینڈمنٹ، یاد ہے آپ کو، تو ہماری سپریم کورٹ فیصلہ دے گی سود حرام ہے، آئندہ سے سود کا ملک اندرون ملک اور باہر ہم ہرگز کوئی سود نہیں دیں گے، بات ختم، یاد ہم آپ کو سود نہیں دے سکتے، جو اصل زر ہے وہ واپس کریں گے، لیکن اس کے اندر بھی جب ہماری اکانومی اجازت دے گی۔ اس کے لیے متبادل راستے دیکھیں، متبادل راستوں کے بھی پریسیڈنٹ موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو لیٹن امریکہ کے ملک تھے یہ شدید طور پر مقروض ہو گئے تھے اور کوئی شکل نظر نہیں آ رہی تھی، ظاہر ہے کہ یہ ایک وشیس سرکل ہوتا ہے، قرضہ بڑھتا ہے اس کا سود بڑھتا چلا جاتا ہے، اب آپ جو قرضے کے طور پر دے رہے ہیں وہ تو سود بھی پورا نہیں ادا ہو رہا، تو قرضہ بھی بڑھ رہا ہے سود بھی بڑھ رہا ہے، نکل ہی نہیں سکتے، وشیس سرکل ہے۔ 15 ممالک اس کی لپیٹ میں آ گئے تھے، ان میں سے 4 بڑے بڑے ملک تھے، میکسیکو ہے، برازیل ہے، ارجنٹینا ہے اور چلی۔ اس وقت پھر سر جوڑ کر بیٹھے کہ حل کیا نکالا جائے، ان کا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتے ہم، کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو پھر ایک ڈیپٹ ایکویٹی سویپ کے نام سے ایک فارمولا تشکیل پایا تھا کہ وہ جو ہے ان کو آپ ملک کے اندر آپ کے جو ادارے، جو وائبل بزنس کے ادارے ہیں ملکی سطح کے اوپر، ان کے اندر ہم سمجھیں کہ ان کا جو سود، وہ جو قرض ہے وہ ہم نے اس کے اندر ایڈجسٹ کر دیا، وہ اس کے حصے دار ہیں، اور اب اس کا جو منافع ہوگا اس کے اندر سے ان کو بھی ملتا رہے گا۔ چنانچہ اس انداز سے، جیسے ہمارے پی ٹی سی ایل ہے مثلا، حکومتی سطح کا ادارہ ہے اور منافع کمانے والا ادارہ ہے، اس کے اندر آپ بیرونی قرضے جن کے ہیں ان کو حصے دار بنا لیں، سود ختم، قرض ختم، قرض کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور سود ختم ہو رہا ہے، اب اس کے اندر منافع جو ہے ملتا ہے وہ ان کو دیتے جائیں آہستہ آہستہ. چنانچہ 28 بلین ڈالرز کے قرضوں کا بوجھ اتارا گیا تھا اس ذریعے سے، ڈیبٹ ایکویٹی سویپ، اور یہ رستہ نکلا اور یہ پریسیڈنٹ موجود ہے. چنانچہ یہ کام بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو سود تو ویسے نہیں دیں گے. فیصلہ ترمیم کے حوالے سے ہمارے ہاں بھی ترمیم ہو گئی ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا آپ کو جو اصل دینا ہے اس کا بھی جو ہے طریقہ یہ ہے، اس طریقے سے ہم دے سکتے ہیں. یہ تو ول کی بات ہوگی اور اس کے حوالے سے آپ کھڑے ہونے کی بات کریں گے تو انشاءاللہ راستے نکلیں گے، اور راستے موجود ہیں. ان راستوں کو اختیار کر کے بیرونی قرضوں سے جو سود کے ہیں ان سے بھی آہستہ آہستہ آپ نکل سکتے ہیں. ہمت، عزم اور فیصلہ اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو توفیق دے، اور یہ وقت جب چیزیں ہو جائیں گی تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ پھر خیر کے راستے کھلیں گے، اللہ کی رحمت بھی اور نصرت بھی ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی، اور جو اصل منزل ہے پاکستان کی اس کی طرف صحیح معنی میں پیش رفت کریں، اور وہ خواب بھی پھر شاید پورا ہوگا جو بانی محترم اس کا ذکر کرتے تھے کہ پاکستان اور افغانستان مل کر ایک مضبوط قلعہ بنیں گے اسلام کا، اور یہاں سے مدد جائے گی پھر مہدی کے جب ظہور ہوگا امام مہدی کا سرزمین حرم میں، سرزمین حجاز میں، ان کی مدد کے لیے فوجیں پھر یہاں سے جائیں گی اور پھر وہ عالمی خلافت کا جو ہے وہ احیاء ہوگا. لیکن اس سے پہلے ظاہر بات ہے کہ یہاں اسلامی حکومتیں ہوں گی تو یہاں سے مدد جائے گی. اور اب شام کے حالات، اس پر میں تفصیل سے بات اس وقت نہیں کر سکتا، وقت زیادہ ہو گیا ہے، بجٹ پہ بھی بہت کچھ کہنا تھا لیکن اب اس کا وقت نہیں ہے. صرف ایک ہی جملہ کہوں گا کہ یہ سرمایہ دارانہ بجٹ ہے، اس میں غریب عوام کا کوئی پاس لحاظ نظر نہیں آ رہا، بلکہ وعدہ تو یہ بھی کیا گیا تھا کہ 15,000 کر دی جائے گی کم از کم تنخواہ جو ہے، تو اس وقت 9,000 ہے. لیکن جی ایس ٹی بڑھا کر مہنگائی بڑھا دی گئی ہے، تنخواہ میں کوئی اضافے کا ذکر نہیں ملتا. تو یہ بعض اعتبار سے بہت مایوس کن صورتحال ہے. اس پر تبصرہ ہمارے ایوب بیگ صاحب کریں گے تفصیل سے اپنے ندائے خلافت میں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. تو لیکن یہ ہے کہ اصل کام اس وقت جو ہے وہ اقتدار ان کے پاس ہے، اور اس ملک کی بہتری اسی میں، یہاں پر دین کے نفاذ اور شریعت کے نفاذ کے حوالے سے جو کام نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں وہ انہیں کرنا چاہیے، اور اس کے لیے بنیادی خط و خال میں نے آج سامنے رکھ دیے ہیں، اور یہ بنیادی خط و خال اصل میں انہی کے اوپر بیس کر رہے ہیں جو اس سے پہلے والد محترم نے بھی ان کو سجیسٹ کیے تھے. تھوڑی سی تفصیل میں نے اس میں اضافہ کی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم بھی ان کے لیے دعا کریں. اگر وہ وہاں پر کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہاں سے عوام سے بھی ان کے لیے حق میں آواز اٹھے گی. جو کہا گیا ہے، سروے آتا ہے کہ اب لوگ اسلام چاہتے ہیں، سارے نظام دیکھ لیے ہیں، اب اسلامی نظام کے خواہاں ہیں، تو انشاءاللہ پھر اس ملک کی بہتری کے راستے کھلتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات العظیم.